मुकाबले में शेख राग़िब हर्ब मरकजी किरदार अदा कर रहे थे कि जिनको कभी गिरफ्तार होना पड़ता तो कभी दुश्मन की ज़बानी और जिस्मानी अज़ियतें सहनी पड़ती थीं।
यहूदियों का माजी और हाल दोनों इस बात की गम्माजी करते हैं कि वो लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। वो हमेशा मकर फरेब से ही अपने शोम मकासद तक रसाई की कोशिश करते हैं।
शेख राग़िब पर तमाम हरबे आजमाने के बाद दुश्मन इस बात से मायूस हुआ कि उन्हें मुजाहिदीन की क्यादत और रहनुमाई से रोका जा सकता है। बस उन्होंने शेख के कत्ल की ठान ली। यूं शेख राग़िब सहूनियों की दहशतगर्दी का निशाना बने और जामे शहादत नोश किया।
इस उम्मत का तबीई रास्ता ये है कि वो करामत और इज्जत की राह का इंतखाब करें और एक मजबूत उम्मत बन जाएं।
खतरात के बढ़ने के साथ साथ मुकावमत के अंदाज भी मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ने लगे। सैयद अब्बास ने उस वक्त यानी सन 1985 में जनूबी लबनान की क्यादत और रहनुमाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी मुजाहिदीन के लिए खालिसाना मोहब्बत तो दूसरी तरफ महाज जंग के करीब रहने की ख्वाहिश का सबब था। आपने काबिज इसराइली फौज के खिलाफ अपने जहाद को इसी तरह जारी और सारी रखा।
उस वक्त इसराइल के मकबूजा बर्डर एरिया से चले जाने के बाद सूर नबतिया और जनूब के देहात व कस्बे ऑपरेशन एरिया से काफी दूर हो गए। उस वक्त से अब्बास चाहते थे कि वो ऑपरेशन एरिया के करीब चले जाए। चुनांचे हिजबुल्लाह की शोरा ने इस बात की इजाजत दे दी। वाज़ह रहे कि उस वक्त हिजबुल्लाह में सिक्योरिटी जनरल का ओहदा नहीं था। उस वक्त क़यादत के फ़राइज एक शोरा अंजाम देती थी और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जिम्मेदार शख्सियात का तायुन किया गया था। लिहाजा उस वक्त इस बात को इतनी अहमियत न दी गई कि शोरा का कोई मेंबर किसी एक खास इलाके का अपने लिए इंतखाब करे। यूं सैयद अब्बास ने जनूब की क़यादत संभाली जो कि फ्रंट लाइन का एरिया था। अगरची जनूबी इलाके को इतना नहीं पहचानते थे लेकिन बहुत सारे उलमा और शख्सियात से उनका रिश्ता था जिनको वो अच्छी तरह जानते थे।
और मुझे याद है कि उन्होंने किस कदर इंतहाई बारीक बीनी और पुख्तगी से इस जिम्मेदारी को निभाया।
उन्होंने जनूब में अपने और अपने साथ मौजूद जवानों के लिए एक घर किराए पर लिया क्योंकि आपका खानवादा बालबक में रहता था और आप सिर्फ हफ्ते में एक बार नमाज जुमा पढ़ाने बालबक आया करते थे। मगर किराए पर लिए गए इस घर पर भी वो बहुत कम ही रहा करते थे। अक्सर औकात आपका सोना खाना पीना सब कुछ उस गाड़ी पर ही होता था जिसके जरिए आप एक इलाके से दूसरे इलाके तो एक देहात से दूसरे देहात जाया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों के दरमियान ये मौजू एक अच्छा मजाक बन गया था कि अगर गाड़ी में नमाज पढ़ी जा आप ऐसा ही करते। कौन हो सकता है जो इंतहाई गहरा एहतराम न रखता हो? कौन हो सकता है कि इस मुजाहिद के हाथों को बोसा देने की ख्वाहिश न रखता हो जो बंदूक उठाकर गासिब इसराइलियों के खिलाफ लड़ रहा है?
1987 में दो कैदी नामी ऑपरेशन के इस वाकये को कौन भूल सकता है कि जिसमें सैयद अब्बास ने खुद मुजाहिदीन के साथ बंदूक उठाकर शिरकत की।
بعد تنفيذ عملية الأسيرين عام 1987
اور مجاہدین نے اس آپریشن میں بہادری کے نئے انداز کو متعارف کراتے ہوئے شہادت طلب حملے کیے اور دشمن کو ناکوچنے جبوا دیے یہاں تک کہ یہی بہادری کے انداز دفاع کے نئے ابواب کھولنے کے سبب بنے
جرد العدو حملة عسكرية لاكتشاف مكان وجود
اس آپریشن میں مجاہدین دشمن کے دو فوجیوں کو قیدی بنا کر میدان جنگ سے بڑی آسانی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جس کے رد عمل پر دشمن نے سرحدی علاقوں کے قصبوں اور دیہاتوں پر بمباری شروع کر دی۔
صد فيها الاجتياح الصهيوني وكان السيد الشهيد حاضر
اور یہ بمباری چھ دن کے نام سے تاریخ میں رقم ہو گئی۔ اس چھ روزہ جنگ میں کہ جس میں مجاہدین ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند قاصب دشمن کے آگے ڈٹ گئے، سید عباس بھی مجاہدین کے ساتھ فرنٹ لائن پر موجود رہے۔
فی المواجہ التي حصلت
اس چھ روزہ جنگ کی جس میں اسرائیل نے جنوب کے کچھ قصبوں پر حملہ کیا تھا، ان میں صریفہ کا علاقہ فرنٹ لائن پر تھا اور اسرائیلی بھی اسی علاقے پر حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ سید عباس بالکل اسی علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ علاقہ کسی بھی وقت سقوط کر سکتا تھا۔ دوستوں کی تمام تر کوشش کے باوجود سید عباس اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ وہ فرنٹ لائن سے پیچھے
ہٹیں۔
اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ اگر علاقے پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں سید شہید یا اسیر ہو سکتے تھے، اور یہ بات اس وقت مقاومت کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی اور ممکن تھا کہ اس طرح مجاہدین کی نفسیات پر برا اثر پڑتا، لیکن سید بالکل اس کے برخلاف سوچتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فرنٹ لائن پر ان کی موجودگی جوانوں پر اچھا اثر مرتب کرے گی اور اس طرح علاقے والوں کی استقامت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور سید کا یہ خیال بھی صحیح تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ برادران سید کو قائل نہ کر سکے اور یوں ہم میں سے کچھ افراد کو وہاں جانا پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم صریفہ قصبے میں داخل ہوئے تو اس وقت اسرائیلی ٹینک بالکل قریب ہی تھے۔ سید نے اس وقت فرمایا کہ بس اب میں آپ سب کے احترام میں یہاں سے پیچھے ہٹتا ہوں، لیکن آپ اس مسئلے میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ میں اجتماعی فیصلے کے احترام کے پیش نظر یہاں سے دور چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود سید جنگ کے آخری دنوں تک وہیں رہے اور پھر سید فرنٹ لائن کے قریب ترین قصبے میں داخل ہو گئے۔ سید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے، اگر اس وقت انہیں اس بات کی اجازت دی جاتی تو وہ یقیناً ہمیشہ اسی طرح مجاہدین کے ساتھ بندوق اٹھا کر لڑتے رہتے۔
لم يكن ليتردد بل كانت هذه هي رغبته الجامعة۔
چیلنجز بڑھتے گئے اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی گئیں، حملے اور خطرات بھی اپنے اوج پر پہنچتے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان بھی اب تک مقبوضہ علاقہ ہی تھا۔ سن 1991 میں اسلامی مزاحمت تحریک نے جنرل سیکرٹری کا عہدہ سید عباس کے حوالے کیا، جبکہ سید عباس متعدد بار اسے قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے حالات کی نزاکت اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر اس عہدے کو قبول کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی مسئلہ غاصبوں کے مقابلے کو کمزور نہ کرے.
بنیادی طور پر اسرائیل کا وجود ہی اس خطے کے لیے شر ہے. مثال کے طور پر آپ ذرا امام موسیٰ صدر کے اس حکیمانہ جملے کو ملاحظہ فرمائیں کہ اسرائیل شر مطلق ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم علم کلام یا علم عقائد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ خیر مطلق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی شر کی ہرگز توقع نہیں رکھی جا سکتی. اللہ عزوجل کے بارے میں شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ اسرائیل شر مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سے ہرگز کسی بھی قسم کے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، ہرگز نہیں. اسرائیل سے خیر کی توقع کسی بھی حالت میں رکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے وجود کی بنیاد ہی شر ہے. اور جب کسی چیز کی اساس ہی شر ہو تو اس کا علاج صرف نابودی اور صرف اور صرف نابودی ہے.
اغلبیت الاخوہ
تحریک مزاحمت میں بشمول اکثر برادران کی خواہش یہ تھی کہ سید عباس سنگھ سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں، اور وہ اکثر اس بات کو رد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دوسرے میدانوں میں ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میرے اور سید کے درمیان ایک مضبوط دوستی کا رشتہ تھا، اور ہمارا یہ رشتہ روحانی اور جذباتی قسم کا تھا. دوسری طرف آپ میرے استاد بھی تھے، انہوں نے نجف اشرف سے ہی میری فکری اور علمی تربیت کی تھی. اور ممکن ہے کہ اس بات کے پیش نظر آپ سوچتے تھے کہ فلاں اگر اس منصب کو سنبھالے تو اچھا ہوگا، وہ ایسا ہی سوچا کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ میں اس منصب کو سنبھالوں، اور وہ ایک معاون کی طرح ہر میدان میں میرے ساتھ تعاون کریں.
باشر السيد مهامه الثقيلة.
اس طرح سید نے اس عہدے کو قبول کر لیا، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے فلسطینی مظلوموں کی حمایت کے لیے بھرپور تاکید کی اور ایک مہم چلائی، کیونکہ جہاد اور دفاع کی حدود کسی جغرافیہ میں قید نہیں ہوتے، بلکہ جہاں بھی مظلوم ہوں ان کی حمایت ایک فریضہ ہے، خاص کر مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی کی خاطر کسی بھی قسم کی سستی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسی سستی فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کے برابر شمار ہوگی.
اسرائیل کا وجود مٹ جانا چاہیے. فلسطین، مصر، شام، اردن کے علاقے اور پوری دنیا کے امن و سکون کے لیے اسرائیل کو مٹ جانا چاہیے. اسرائیل کا وجود ہی بد امنی کا اصل سبب ہے. اسرائیل کا وجود ہی عالمی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. جب کوئی حکومت اٹھے اور ایسے نعرے لگانا شروع کرے کہ ہم دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک ایک بڑا ملک بنانا چاہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ یہ حکومت لبنان، شام، اردن، مصر اور عراق سب پر قبضہ جمانا چاہتی ہے، یعنی اس پورے علاقے پر قابض ہونا چاہتے ہیں. تو ایسے میں اس حکومت کی سرحدیں اسلامی جمہوریہ ایران تک پھیل جائیں گی. بس جان لینا چاہیے کہ بنیادی طور پر اسرائیل کا وجود ہی عالمی امن کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کا وجود خطے کے امن و امان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، اور جب تک اسرائیل کے مقابل خاموشی رہے گی یہ خطرہ بھی دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. یہودیوں کا جمع ہونا، نو آبادیوں کی تشکیل یعنی یہودیوں کا اسرائیل کی جانب ہجرت کرنا، گریٹ اسرائیل کی تشکیل کا پہلا قدم ہے. اس نو آبادیوں کی تشکیل کے سامنے عدم مزاحمت بھی گریٹ اسرائیل کی تشکیل کا مقدمہ ہے. اور جب اسرائیل اس پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ چیز دنیا کے امن و سکون کو تباہ کر رہی ہے. مشروع اقامت دولت اسرائیل الکبری. بس ہماری جانب سے اس دشمن کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم خاموش ہو جائیں یا اس کے ساتھ امن معاہدوں پر دستخط کر لیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کی کوششیں کریں؟ میں تمام تر شفافیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو اسرائیل کے وجود اور اس کے مفادات کی مکمل سرپرستی کر رہا ہے امریکہ مستقبل میں اسرائیلی مفادات کی خاطر روٹی کے ایک لقمے یا پانی کی ایک بوند تک کو نہیں چھوڑے گا. آپ انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ اگر اسرائیل کے مقابلے میں خاموشی رہی تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا.
دوسری طرف سید عباس کی لبنان کے جنوبی حصے میں رہنے کی ایک اور وجہ مہاجر کیمپوں میں موجود فلسطینیوں کے ساتھ گہرے روابط تھے.
خاص کر کیمپوں میں موجود علماء کرام اور عوام دونوں کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے. آپ اکثر وہاں منعقد ہونے والے پروگراموں میں مدعو ہوتے تھے. آپ فلسطینی مظلوم عوام اور اسی طرح قبلہ اول کی آزادی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے.
طبعا المسئلہ بالنسبه للسيد عباس
در حقیقت یہ چیزیں سید عباس کے عقیدے سے جنم لیتی تھی. وہ ہمارے اور مجاہدین کے استاد تھے, وہ ایک اچھے دوست بھی تھے, لیکن زیادہ تر ان کی شخصیت ہمارے لیے استاد کا درجہ ہی رکھتی ہے. قبلہ اول کا مسئلہ, فلسطینیوں کا مسئلہ, اسرائیل سے مقابلے کا مسئلہ, سید عباس کے لیے یہ سب ایک عقیدتی مسئلہ تھا. آپ فرماتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے نماز اور روزے قبول ہو جائیں جبکہ ہم اس قاصب دشمن جو کہ ہمارے مقدسات کی توہین کرتا ہے, مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, انہیں قتل کر رہا ہے اور مستضعفین کو لوٹ مار کر رہا ہے, ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے, آپ کے نزدیک مقاومت, قبل اول کی آزادی, مستضعفین کی حمایت, بالکل نماز روزہ اور اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی مانند, یعنی وہ اسے عبادت ہی سمجھتے تھے.
سید لبنان کے جنوبی حصے سے چلے گئے جبکہ ان کی نظریں جنوب پر ہی مرکوز تھیں. انہیں طلوع فجر کی پہلی کرن کا انتظار تھا کہ جس طرح عوام آپ کی منتظر رہتی تھی, آپ بھی ہمیشہ عوام کے درمیان ان سے قدم ملاتے, گالے لگاتے اور ان کی شکایات اور مشوروں کو سنتے رہتے تھے. بیروت ہو یا جنوب یا پھر بقا, ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا. دوسری طرف ان کے دل میں لبنان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی فکر سرگرداں تھی. اسی لیے آپ نے لبنان سے باہر ممالک, خاص کر پاکستان اور افغانستان میں بھی سفر کیے. اس کے علاوہ آپ لبنان میں مختلف قوموں اور مذاہب سے ملتے رہتے تھے.
میں تمام تر اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سید عباس موسوی اپنی ذات میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے تھے کہ جو سید عباس موسوی کی پہچان رکھتا ہو. اگر ہم ضم ہو جانا یا فنا کی بات کریں تو پھر آپ کی ذات اس کی سب سے بڑی مصداق تھی. بس اس لیے آپ کے نزدیک اپنی ذات کی کوئی الگ پہچان نہ تھی. یہ چیزیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہیں, بلکہ آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کی ترجیحات, آپ کا طرز زندگی اس کو بیان کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سید عباس انتہائی متواضع اور منکسر المزاج شخص تھے. لوگوں کے ساتھ آپ کے ملنے کا انداز, ان کے ساتھ آپ کی محبت, یہاں تک کہ آپ کا ہر قدم ایک مثال ہے.
في لهفته عليهم
السادس عشر من شباط استعاد التاريخ نفسه.
16 شباط کو ایک بار پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. سید عباس موسوی نے صرف 8 سالوں بعد ہی ہمیں الوداع کہہ دیا. شیخ راغب حرب کی برسی کے موقع پر آپ اپنے مجاہد بھائیوں کے لیے آخری جملے ادا کرنے لگے, ایسے جملے جن کا تعلق ملکوت اعلیٰ سے تھا. سید عباس موسوی اپنے ساتھیوں کی رائے کے برخلاف اصرار کر کے شیخ راغب حرب کی برسی میں شرکت کرنے چلے آئے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا, کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت میرے کتنی قریب اور کتنی دور ہے. سہمونی جاسوسی طیارے فضا میں گردش کر رہے تھے اور ان کے ایجنٹوں کی لومڑی صفت آنکھیں زمین پر تلاش میں تھیں. یاسر کے بابا اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد شیخ راغب حرب کے گھر سلام کرنے چلے گئے, جہاں انہوں نے جبشیت میں واقع شیخ کے مزار پر فاتحہ پڑھی.
زار منزل الشيخ راغب حرب قرأ الفاتحة على ضريحه الشريف في روضة جبشيت.
اور اس کے بعد آپ شہید احمد شہید کے گھر کی جانب روانہ ہوئے, جہاں سے آپ سوریا کے علاقے چلے گئے.
الى كوثرية السياد.
سوہدا کے علاقے کی جانب آپ بڑھ رہے تھے اور آپ کا مختصر سا قافلہ اپنے آخری گام لے رہا تھا, جبکہ فضا میں سہونیوں کے جنگی ہیلی کاپٹر آپ کا پیچھا کر رہے تھے. ایک شوم لمحے میں بغض و کینہ کے ایک راکٹ نے آپ کی گاڑی کو نشانہ بنا دیا. دس منٹ بعد ہی آگ اور اس کے شعلے بجھ گئے. سید شہید ہو چکے تھے. یاسر کی والدہ اور آپ کی ہم سفر بھی شہید ہو چکی تھی, یہاں تک کہ آپ کا چھوٹا فرزند حسین بھی شہید ہو چکا تھا.
منذ بدایت تحمله لمسئولیت الامام عامه.
میں یہ بات آج پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ نے ذمہ داری سنبھالی تھی تب سے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ اس ذمہ داری کے ساتھ زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اس وقت میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا آپ اپنی شہادت کے بارے میں پہلے سے کوئی احساس رکھتے تھے, کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی وقت مجلس شورا سے کہہ دیں گے کہ مثلا میں اس ذمہ داری کو مزید نہیں سنبھالتا, آپ کسی اور کے ذمہ لگا دیں. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سیکرٹری جنرل کے عہدے کو قبول کر رہے تھے تو اس وقت مجھے اجرائی امور کی ذمہ داری دی گئی تھی. امور اجرائی کے عہدے کا تعلق زیادہ تر اندرونی انتظامات جیسے مختلف علاقوں کا کنٹرول وغیرہ, جس میں بہت سارے تنظیمی اور اجرائی امور شامل ہیں. اس ذمہ داری کی وجہ سے مجھے ممبر اور عام جلسات و پروگراموں میں شرکت کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا, کیونکہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ جو بہت زیادہ وقت چاہتی ہے. تو دوسری طرف سید عباس سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور انہی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ حزب اللہ کا موقف بیان کریں. ایک دن کی جس وقت حزب اللہ کا مرکز سابقہ جگہ پر تھا, آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور فرمایا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں آپ کے پاس چلا گیا تو آپ فرمانے لگے, ابھی فلاں جگہ پر ایک جلسہ ہونے والا ہے جس سے آپ کو خطاب کرنا ہوگا. جس پر میں نے عرض کیا کہ سید میں بہت مصروف ہوں, ابھی مجھے کافی لوگوں سے ملنا ہے اور مختلف علاقوں میں بھی جانا ہے, اگر وقت ملا تو آ جاؤں گا. جس پر آپ فرمانے لگے کہ آپ کو کبھی بھی ان جلسات اور پروگراموں میں غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا سید اگر آپ اسے میری ذمہ داری لگاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, چلا جاتا ہوں.
ہماری اس میٹنگ میں خاص قسم کا باہمی لگاؤ تھا. آپ پھر فرمانے لگے کہ نہیں, آپ ان جلسات میں جایا کریں, اور اس کے بعد فرمانے لگے یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے کہ میں اس عہدے پر زیادہ دیر نہیں ہوں. اس وقت سعید کا انداز انتہائی مہربانہ اور دوستانہ تھا. میں اس وقت اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہ میں اس عہدے پر زیادہ دیر نہیں رہوں گا, کہ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ انہیں اس مسئولیت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. ہماری اس گفتگو اور سعید عباس کی شہادت کے درمیان صرف چند ماہ کا فاصلہ تھا, اور اب میری سمجھ میں آیا کہ آپ کو اس وقت اپنی شہادت کا احساس ہو چکا تھا اور اسے محسوس کر رہے تھے. آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کا وقت ہمارے تصور سے بھی زیادہ قریب ہو چکا ہے.
شہید سید عباس رضی اللہ تعالی علیہ کہنا یعیش هذه المشاعر وانه قریب من الشهاده اكثر مما كنا نتصور.
سید عباس موسوی نے ممکن ہے کہ شہادت کو خود ہی شیخ راغب حرب کی شہادت کے دن انتخاب کیا ہو, تاکہ شہیدوں کے مقدس خون کی یہ رسی جبشید کے علاقے سے نبشید تک محکم ہو جائے اور مقاومت کے تمام قصبوں پر اس طرح چھا جائے کہ وہاں سے شجاع اور بہادر مجاہد جنم لیں. وہ زندہ ہیں, عوام کے ضمیر میں آپ ہمیشہ باقی رہیں گے اور ہرگز غروب نہیں ہوں گے. آپ وطن کے لیے ایک افتخار ہیں تو لوگوں میں ہر دل عزیز. اے سید عباس, اے سید عباس, ہرگز آپ کو نہیں بھولیں گے. آپ کے خون کی برکت سے ہم نے وطن کو استقلالیت دی ہے, فتح حاصل کی ہے اور غاصبوں کو مار بھگایا ہے. آپ کی شخصیت کی بلندی کے سبب دیکھ لیں کہ آج ہم نے آپ کی وصیت پر پورا عمل کیا ہے اور راہ جہاد میں ثابت قدم رہے ہیں. اے سید عباس, جہاں آپ کا خون گرا تھا وہاں اب گل و گلزار ہے. اے سید عباس, یہ ہے ہمارا قبلہ اول جس کے مسئلے کو ہم نے تھاما ہوا ہے اور ہرگز اسے نہیں چھوڑیں گے.
کیوں نہ کہیں Yeah.